بسم الله الرحمن الرحيم. قد جوالا دام بركاتهم العالية قاية كلام اسكعن وان اخون قصم الدر يعني مداعد ايضا سلوك جب بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ اور اس کو پانے کی راہ طے کرتا ہے تو اس میں کچھ مجاہدات، ریاضتیں اور غیر اختیاری مشقتیں، تکالیف اس کو اٹھانی پڑتی ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنی راہیں کھولتے ہیں اور اپنے تک پہنچنے کے لیے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں. سنت اللہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب بندہ مجاہدات سے گزرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر راسخ ہوتی ہے. رہ گئی اللہ کی قدرت دوستو، تو قدرت تو اللہ کو اس پر ہے کہ کوئی کسی اللہ والے کے پاس پہنچے اور اللہ والے کی ایک نظر سے ہی اس کو ایسی ترقی حاصل ہو کہ وہ اسی دم اسی گھڑی وہاں سے ولی اللہ بن کر کے اٹھے اور سارے مقامات طے کر لے، جتنے تصوف کے اور سلوک کے مقامات ہیں سارے طے ہو جائے. لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ مجاہدات اور ریاضتوں سے بندہ جب چلتا ہے تو اس کو ملنے والی نعمت کی قدر و قیمت اور اہمیت بھی سامنے آتی ہے. لیکن میرے دوستو، اس میں ایک بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اپنے طور پر بندہ اللہ تعالیٰ سے محنتوں مشقتوں کا طالب نہ ہو اور متمنی نہ ہو کہ کچھ مشقتیں آئیں، کچھ میرے اوپر بھی ایسے حالات آئیں اور جو ہے اس کے اندر سے میں گزروں اور گزر کر کے پھر اللہ کو پاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دینے کے لیے اور اپنا قرب دینے کے لیے ان تمام چیزوں کا محتاج نہیں ہے. غیر اختیاری طور پر جو کچھ آ جائے تو بندہ اس کو برداشت کرے اور گوارا کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہ پسند فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے اپنا ضعف اور کمزوری کو پیش کرے. جب کوئی حالت سامنے آ جائے تو پھر تو قوت اور ہمت اور طاقت کو پیش کرے، لیکن ویسے اللہ تعالیٰ بندے سے یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اپنا ضعف پیش کر رہا ہو. اسی لیے میرے شیخ اول حضرت مسیح الامت جلال آبادی نور اللہ قدہ کا یہ معمول ان کے خدام نے بیان فرمایا کہ حضرت کا معمول یہ تھا، اگر تھوڑی سی بھی کوئی بیماری حضرت کو ہو جاتی تو جلوتوں میں اور مجلسوں میں تو حضرت اس کو ظاہر نہیں فرماتے تھے، لیکن جب بالکل تنہا اکیلے ہوتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک ہلکی سی چیخ مارتے اور یہ کہتے کہ اے اللہ، قوی تو آپ ہیں، طاقت والے تو آپ ہیں، میں تو بہت کمزور ہوں، میں آپ کے امتحان کو سہنے کی طاقت نہیں رکھتا. ہمارا اللہ، پیارا اللہ، محبوب اللہ بندے کو دنیا میں بھی عافیت اور آرام سے رکھے، خوش عیش رکھے اور آخرت میں بھی جنت مل جائے. اللہ تعالیٰ سے بندے کو یہی مانگنا چاہیے. تفسیر ابن کثیر میں مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک حدیث پاک نقل کی ہے، اس میں ایک شخص کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرتا تھا کہ اللہ جو آخرت میں آپ عذاب دینے والے ہوں بس وہاں نہ دینا، مجھے یہی دے دینا. تو اس کا حال ایسا ہو گیا مثل الفرخ، وہ جو بچہ چوزا بچہ ہوتا ہے مرغی کا چوزا، اس کی طرح پیلا زرد ہو گیا اس کا اور انتہائی پریشانی کے عالم میں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے پوچھا تو تم کیا کرتے ہو، کہا کہ میں یوں دعا کرتا ہوں، ان کنت معاذبی فی الآخرہ، کہ اللہ اگر مجھے کوئی سزا آخرت میں دینی تو یہ دنیا میں دے دینا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت و وسعت بہت وسیع ہے، تم یوں کیوں مانتے ہو، یوں مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مجھے دنیا میں بھی اچھائی دے اور آخرت میں بھی اچھائی دے. اس لیے یہ جو اشعار ہے کل ابھی پڑھے گا حضرت والا کا، یہ مجاہدہ اور یہ چیزیں میرے دوستو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم ان مجاہدات اور ریاضتوں کے طالب نہ ہو اور دل سے متمنی نہ ہو، بس جب آ جائے تو ان کو برداشت کرے اور سہیں. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اس قدر شفقت اور اس قدر ہمدردی اور اس قدر جو قرآن نے نبیوں کے لیے لفظ استعمال کیا کہ ناصحن امین، اتنی خیرخواہی. کیا فرمایا، مغرب کے بعد جب غروب ہو جائے تو بچوں کو باہر نہ کھیلنے دیا کرو، اندر گھر میں رکھا کرو، کیوں؟ شیاطین چھوڑے جاتے ہیں اس وقت ان کا ریلا باہر پھرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی بچے کو شیاطین ایذا پہنچا دے۔ کراچی میں بھی سب جگہ، ہاں سب جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، اور علامہ عینی کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، سبحان اللہ، امدد القاری کے مصنف ارشاد فرما رہے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی، کہیں کہ بلایا اور آزمائشوں میں اپنے کو پیش مت کرو، ڈالو مت آگے۔ اگر وہ بچے پریشانی میں مبتلا ہو گئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کہیں ادھر ادھر جادو ٹوٹ کے مل کر ادھر چکر کاٹتے ہوئے کہ کسی طرح سے اس کو ختم ہو جائے، یہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے ہی ان کی حفاظت کرو، برتن کو راکھ کو ڈھک کے رکھا کرو، کھلا نہ چھوڑو، اس لیے کہ آسمان سے سال بھر میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جب آفت اترتی ہے اور وہ کھلے برتن میں تو جاتی ہے، ڈھکے ہوئے میں نہیں جاتی۔ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، محبت، الفت اور خیرخواہی، بھلائی، ہمدردی امت سے میرے دوستوں یہ تھی، اس درجہ تھی کہ ایسی ایسی باتیں بھی بتا کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ اسی لیے ایک بات عرض کرتے زمنان، ایک ہے درود شریف کا پڑھ لینا، ایسے زبان سے پڑھ لیا بہت اثر ہے، لیکن میرے دوستو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو تصور کر کے دل کی گہرائیوں سے ضرور نکلتا ہے، اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے۔ آپ روضہ اقدس پر پہنچے اور میں پہنچا اور آپ پہنچے اور آپ کو پتا چلا کہ آج میرا ایمان، میرے بچوں کا ایمان، میری جہنم سے حفاظت، میری سلامتی کسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کے صدقے اور طفیل میں ہمیں ملی، اور یہ سعادت یہاں تک پہنچنے کی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہمیں اللہ کی نہ پہچان ہوتی، نہ ہم جانتے کچھ بھی۔ تو پھر دیکھو کہ جن کی گہرائیوں سے کیسے نور پاک نکلتا ہے اور بے قرار آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اللہ والے سے ضرور پیش کرتے ہیں۔ یہی تو ہوتا ہے، حضرت والا بھی جو تشریف لے گئے تو جب اگر وہاں حاضر ہوا تھا رمضان میں تو ساتھی بتا رہے تھے، متعلقین کے دوست احباب سب کے، حضرت تشریف لائے، آپ سب جانتے ہیں وہاں جو وہ کھڑے رہتے ہیں، مدوا کہتے ہیں ان کو، جو منتظمین ہوتے ہیں نگران، تو وہ نگران لوگ جو ہے کسی کو کھڑا ہونے نہیں دیتے، فوراً چلتے چالو کرتے ہیں آگے چلو۔ لیکن ماشاءاللہ حضرت والا جب وہاں تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب پر اور ان کے دلوں پر ایسا حال طاری کیا اور ایسی کیفیت طاری کی، انہوں نے بتایا کہ جب حضرت آگے بڑھے تو ایک نے حضرت کی ویلچیئر خود آگے کو بڑھا کے پیش کر کے وہاں 45 منٹ تک حضرت ضرور پڑھتے رہے، اور بڑے کیمیا اور ساری کے ساتھ۔ اور پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ پاکستان کے بہت بڑے علامہ، بہت بڑے عالم ہیں، ورنہ انہیں ٹھہرنے دیتے، ان کے اپنا ایک مطلب اور جو بھی ہے، لیکن بہرحال وہ ٹھہرنے نہیں دیتے، اور سخت رہتے ہیں بہت، ذرا ٹھہرو تو فوراً آگے چلتا کرتے ہیں۔ اس میں کچھ قصور ہم لوگوں کا ہے، جو کاپٹ وہاں بچھی ہے، جو سب وہاں بچھی ہے، نیچے لڑکا لڑکی فوٹو چپکا ہوا، یا رسول اللہ میرا اس لڑکی سے نکاح کرا دیجیے، یا رسول اللہ میری سے شادی کرا دیجیے، یا رسول اللہ بچہ نہیں ہو رہا ہے، مجھے بچہ عطا کر دیجیے۔ یہ ہمارے ساتھی جامعہ میں پڑھتے تھے، تو فرماتے ہیں ہماری بھی ڈیوٹی لگتی ہے، گھر کے موسم میں ہمیں بھی جانا ہوتا ہے، اتنے پرچے نکالتے ہیں ایسے کفریات باتوں کے، ایسے شرکیا وہاں جا کے فوٹو لگا رہے ہیں، اسی کار میں دو فوٹو لے کے کہ میرا اس سے شادی کرا لیجیے۔ یہ خرافات ہے جس کی وجہ سے اتنی شدت اور سختی ہوتی ہے، اور یہ بالکل درست ہے کہ وہ حضرات اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں، اگر نہ کھڑے ہو تو ہمارا حال کیا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ والوں کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو گہری راسخ ہوتی ہے، اور آپ کی محبت کے بغیر یاد رکھنا اللہ تک پہنچنا، یہ لفظ نہیں اختیار کروں گا، مشکل ہے نہیں، ناممکن ہے، ناممکن، ممکن ہی نہیں۔ قرآن نے اعلان کیا کہ اگر تم کو یہ دعویٰ ہے کہ مجھے مجھ سے محبت ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں دعویٰ ہے نا تو مجھ سے محبت، اللہ فرما رہے ہیں، تو اے میرے نبی ان سے کہہ دو کہ میری اتباع پیروی کرنی پڑے گی، جب تمہارا دعویٰ مسلم اور شان محبیت سے ہی بھی آگے کی آگے کا درجہ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے، اللہ محبوب بنا لیں گے. تو میرے دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بڑی ہمدردی تھی اور بڑی شفقت. دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن تنبیہ فرمائی، برتن کھلا نہ رکھو، بچوں کو غروب کے بعد باہر نہ پھرنے دو. آج جو ہے ہر گھر میں وبا پڑی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ یہ کسی نے کہا یا کچھ ہو گیا، شادی نہ وہ کر لیا، یہ کر لیا، نہ تو پردے کا اہتمام، نہ وہ جو وہ سانپوں کا زہریلا پٹارا. حضرت ہڈوئی رحمۃ اللہ کے الفاظ ہیں، ہمارے شاہ ہڈوئی رحمۃ اللہ بڑے جام بڑا جام لفظ بولتے تھے، ٹی وی جو ہے ٹی وی فرماتے تھے، یہ زہریلے سانپوں کا پٹارا ہے، ایک زہریلا سانپ نہیں، اس میں مختلف قسم کے زہریلے سانپ ہیں جو انسان کے ایمان کو کھا جاتے ہیں اور ختم، زہر چڑھا دیتے ہیں، ڈنک، ایسا ڈنک لگتا ہے کہ زہر چڑھ جاتا ہے اس میں. اور یہ اللہ سے دشمنی، گاڑی والوں سے دشمنی، علماء سے دشمنی، یہ مسجد اور دینی کاموں سے دشمنی، یہ پیدا ہوتی ہے، اور پھر بھی وہ سمجھتا ہے کہ میں تو اسلام کے اونچے مقام کے اوپر پائی. تو یہ ہے زہر دوستو. جب دنیا کا ظاہری والا سانپ کاٹ لیتا ہے تو میرے بھائیوں کیا حالت ہوتی ہے، کہ کڑوا پتا میٹھا رہتا ہے، یعنی مزاج اور طبیعت بدل جاتی ہے. یہ جو گناہ ہے، جب یہ اندر گھستے ہیں ان کے اثرات، یہ بھی زہریلے اثر کی طرح ہے، طاعات اور نیکیاں تو خراب لگنے لگتی ہے اور برائیوں اور فحشوں بے حیائی میں مزہ آنے لگتا ہے. یہ ہے، اسے کہتے ہیں مسخ قلوب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کے چہروں کا تو مسخ نہیں ہوگا، لیکن دلوں کا مسخ ہوگا. اور دلوں کا مسخ کیا ہے؟ یہ ہے دوستوں کہ برائی اچھی لگنے لگے اور اچھائی برائی بری لگنے لگے. یہ کیفیت ہو جاتی ہے. اچھے چہرے، اچھی شکلیں، اچھے طریقے، اچھی باتیں، وہ سننا گوارا نہیں. فلموں میں، کلبوں میں، ادھر ادھر، وہاں جا کر اپنی زندگی گزارتا ہے. یہ کیفیت تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہمدردی تھی، میں نے بات یہاں سے اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی کہ مجاہدہ ہمیں، میرے دوستو، اس کی توانا نہیں کرنی، چاہنا نہیں ہے کہ ہم ان بھٹیوں سے گزرے. نہیں، ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ عافیت اور آسانی کا معاملہ کر کے تو ہمیں مل جا، اور تو ہمیں اپنا قرب دے دے، اور تو ہمیں دنیا اور آخرت کی عافیت دے دے. طلبا سے ایک مرتبہ نے پوچھا، بھائی میں حج میں جا رہا ہوں، کیا دعا کروں تمہارے لیے؟ کوئی پوچھ تو سب نے بتائی. پھر میں بتاتا ہوں تم کو، تمہیں کیا درخواست کرنی چاہیے، تمہیں درخواست کرنی چاہیے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو سکھایا اور فرمایا تھا. کیا؟ سر اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے دونوں جہان کی عافیت مانگو. اور کسے دونوں جہان کی عافیت؟ راحت، چین، سکون، صحت بدنی، قلبی، جسے یہ مل گئی، سب کچھ مل گیا، سارا خزانہ مل گیا دوست، سب کچھ مل گیا. تو ہم چاہیں گے نہیں، تمنا نہیں کریں گے جو مجاہدوں سے گزرے، قریب بھی جانے کی تمنا نہیں. ہم تو چاہیں گے یا اللہ عافیت کے ساتھ ہماری اصلاح کو طے کرا دے. اللہ والوں کی مجلس میں اور ان کی صحبتوں میں رہ کر میرے دوستو اسی طرح عافیت کے ساتھ یہ راستہ طے ہو جاتا ہے. اسے پتا بھی نہیں چلتا کہ مجھے کیا ہوا، اور پتا چلا کہ وہ تو سارا حال اس کا بدل گیا. کہاں تو لڑکے لڑکیوں کے چکروں میں پھرتا تھا، اور حرام کا پتہ نہیں، حلال کا پتہ نہیں، سود، انترس، ہر قسم کے گناہ دل کھول کے کرتا تھا. جھٹتے یہ حالت ہوئی کہ اگر ذرا نظر پڑتی ہے تو دل میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. میرے دوستو، یہی تو نسبت کی پہچان ہے کہ اللہ کی نسبت حاصل ہو گئی. جب بندہ گناہ کر کے ایسا بے چین و مضطرب ہو کہ قرآن نے اعلان کیا ہے، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، تو نہ کچھ ہوا، فوراً اللہ کی یاد آئی اور فوراً توبہ کر اٹھے کہ ہائے ہم سے کیا ہو گیا. بس جب یہ بات دل میں آنے لگے، سمجھ لو نسبت اللہ حاصل ہو رہی ہے. نسبت یہ تو تعلق کو کہتے ہیں. انسان بھی فرماتے ہیں دبا میں ذکر اور کثرت طاعت، ہر وقت اللہ کی یاد دل میں رہے، اور اگر کبھی کچھ ہو گیا تو میرے دوست فوراً جو ہے اس نے اللہ سے سے توبہ کر لی اور جب نسبت معاملہ حاصل ہوتی ہے حضرت مجدد ثانی رحمہ اللہ عمر قدہو فرماتے ہیں کہ پھر اس بندے کو اللہ کی طرف سے حفاظت ادا کی جاتی ہے. دوستو عصمت یہ تو انبیاء کے ساتھ خاص ہے, کوئی ولی معصوم نہیں, اس سے خطا ہو سکتی ہے, گناہ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ اپنے بندوں کو اولیاء اللہ کو حفاظت ادا فرماتے ہیں, ان کو محفوظ بنا دیتے ہیں. اور اس کا استدلال حضرت تھانوی قدس ذکرہ فرماتے ہیں روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ میری جانب نوافل کے ذریعے سے تقرب اختیار کرتا رہتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. حضرت والا کی کتاب ہے زبردست معیت الہیہ, اس میں حضرت نے اس کی کئی تشریح کی ہے. کیا مطلب اللہ ہاتھ بن گئے, اللہ کے ولی کا اللہ ہاتھ بن گئے کان بن گئے؟ میرے دوست اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ہاتھ وہ کان وہ نگاہیں وہی اٹھتی ہے جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے, اس کے خلاف نہیں چلتی. پیر چلنا چاہتا ہے کلبوں کی طرف فلم ہال کی طرف, لیکن پیروں سے ایسا جیسے چلا نہیں جا رہا ہے, کوئی چیز روک رہی ہے آگے سے پکڑ کے کہ کہاں چلے. جی اللہ تعالیٰ یہ حفاظت عطا فرماتے ہیں, اور ہر مومن کے دل میں اللہ نے ایک کھٹکا رکھا ہے, کھٹکا. جب وہ کسی گناہ کی طرف چلتا ہے تو وہ دل اندر سے اسے ٹوکتا ہے کہاں چلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا اور کرتا جاتا تو پھر دوستو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل بالکل کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے, جس کو قرآن نے کہا کلا بل ما نحل قلوبهم ما كانوا يفسقون, وہ جو اس کے کرتوت ہے برے وہ رین اور زنگ کی شکل میں دل پہ لگ گئے, قبول حق کی صلاحیت ختم, حق کے سننے کی صلاحیت ختم, حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم. یہ کیا ہوتا ہے؟ لا سحامت کر نصیحت دل میرا گھبرائے گئے, میں اسے سمجھوں دشمن جو مجھے سمجھائے گئے. کتنے دن یاد ہے وہ, اب ان کو بتانا شروع کرو کہ بھائی یہ سب باتیں بس چھوڑ دو, میرے سے بات نہ کرو. آپ سب پکڑ کے عاجز ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا. دوستو یہ وہ ہوتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے, وہ اسے خراب لگتا ہے, یہ کیا. لیکن اگر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا, کرتا جاتا تو یہ کیفیت ہوتی ہے. اور اگر وہ پرواہ کر کے میرے دوستو اللہ کی توبہ کر لے جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دھل کے ویسا کا ویسا صاف شفاف بنا دیتے ہیں, پھر ویسا کا ویسا ہو جاتا ہے. تو اگر اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو حفاظت عطا کی جاتی ہے, خاص ذرا چلے کسی طرف کو تو وہ چلتے ہیں اللہ کی منشا کے مطابق, دیکھتے ہیں اللہ کی منشا کے مطابق. تو میرے دوستو حضرت والا کے یہ اشعار ہیں, اور ان میں گویا حضرت نے اپنا حال بیان کیا ہے کہ ایک حالات سے گزرے جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنا انعام جو ہے خاص معرفت الہی کا عطا فرمایا. سنو داستان مزکر ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر, یہ لب و لہا کا منظر میرا سر ہے زیر خنجر. سنو داستان مزکر ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر, جب انسان اس کے راستے میں غم اٹھاتا ہے, یعنی دل چاہتا ہے کہ گناہ کرے مگر نہیں کرتا, دل چاہتا ہے کہ کسی
میں کوئی گالی دی ہے تو نفس کا اندر سے شدید تقاضا ہوا کہ تم بھی گالی دو، کسی نے برا تمہارے ساتھ کیا تو اندر سے نفس کہتا ہے بدلہ دو، دکھاؤ اسے کہ پتا چلے اسے کہ میں کیا ہوں، ابھی بتاتا ہوں. لیکن ساری تکلیفیں اور ساری ایزائیں اور سارے جھولے اپنے چھوٹوں کے، بڑوں کے، بیوی کے، گھر والوں کے، سب کے سہ رہا ہے، تو دل پر تو چل رہی ہے تلوار، اس کو تو اندر سے اندر ذبح ہو رہا ہے اور اس کے اندر وہ خون بہ رہا ہے. یہ ہے خون تمنا. یاد رکھنا میرے دوستو، یہ جو اللہ کے خوف اور ڈر سے اللہ کی یاد میں طرف طرف سے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، ان آنسوؤں کی بارگاہ الہی وہی قیمت ہے جو شہید کے خون کے بدن سے نکلنے والے خون کی ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قطرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے محبوب ہیں. کون سا؟ ایک تو وہ قطرے خون جو اللہ کی راہ میں جب انسان جائے اور پھر وہاں بہے، ایک تو وہ قطرے خون، اور ایک وہ قطرے خون، ایک وہ آنسو کا قطرہ کہ جو آنکھوں سے اللہ کے خوف سے بہ رہا ہو. بات ہے دل میں آتی ہے تو عرض کروں، بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ قطرے تو دم خون کا قطرہ، ذرا پہلے پوری اصلاح کراؤ اور ذرا پہلے پورا ایمان بناؤ، پھر قطرۃ دم کی بات کیجیے گا، اس سے پہلے نہیں. تو میرے دوستو یاد رکھیے کہ یہ راستہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم کو بتایا کہ یہ شارٹ کٹ راستہ ہے جنت کا. آپ ہر ایک کو لانگ اور لمبے راستے سے کیوں جنت میں لے جانے کی تمنا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کے لیے یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ میں ان کو جنت کا ہے دوں گا، شارٹ کٹ راستے سے دوں گا، تو ان کو شارٹ کٹ راستے سے جنت میں جانے دیجیے. اگر یہ کوئی اداس لگا کے بیٹھ جائیں میرے دوستو تو معاملہ بہت نزاکت پہ پہنچے گا. اس کا وقت نہیں اور جگہ نہیں، ورنہ اکثر اس کو تفصیل سے آپ کو بتا دا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا تو یہ جو دو قطرے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے دوستو بہت محبوب ہے. ایک یہ قطرہ اور ایک آنسو جو اللہ کے خوف سے آنسو کہتے ہیں. یہ آنسو ایسے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن اللہ کے سامنے روتا ہے اور اس کے خوف سے اور ڈر سے آخرت کو اپنی یاد کر کے روتا اور آنکھوں سے اس کے آنسو بہتے ہیں، اگر اتنا کا آنسو بہ گیا مثل وقت ذباب جو مکھی کے سر کے برابر ہو، صرف اتنا، اور پھر وہ بہ کر یہاں چہرے پہ گیا، حرمہ اللہ علی النار، اللہ اسے جہنم پہ حرام کر دیتے ہیں. اتنا رحمت والا، کرم والا اللہ. میرے دوستو کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے وہ لگے ہیں خواہشات میں، وہ لگے ہیں گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہیں، یہ ہمارا پیارا محبوب اللہ اتنا جنت میں پہنچنا آسان کیا کہ کتنا بھی گنہگار ہو، 60-70 سال تک گناہوں میں ڈوبا ہوا، دل میں خیال آیا توبہ کا، خیال آیا، ندامت ہوئی. ابھی تو مسجد میں گیا نہیں، ہم کیا سمجھے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دو رکعت پڑھے گا، مسجد میں جائے گا، غسل کرے گا، جائے گا تو ہوگا. نہیں، جیسے حضرت مفتی محمد شاہ گنگوئی رحمۃ اللہ دیوبند میں ہمیں پڑھاتے تھے سبق، تو ایک شخص آیا کے لیے مسلمان ہونا چاہتا ہے. کسی نے حضرت سے کہا کہ اس کو کلمہ پڑھا دیجئے کہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کیوں مجھے آ کے کہہ رہے ہو کہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، جب اس نے اسلام قبول کر لیا وہ تو اسلام بن گیا، اب جو اسلام کا طریقہ ہے اسلام میں داخل کرنے کا بس اس کو پورا کرنا ہے کہ آ جاؤ باقاعدہ ایک طریقے کے ساتھ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ. وہ نجب بندہ اللہ کے احکام کا تابع ہو گیا اور اس نے کہہ دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، میں اسلام میں داخل ہو گیا، وہ تو مسلمان ہو چکا ہے. تو میرے دوستوں جب دل میں ندامت آئی اور شرمندہ ہوا، اگرچہ وہ ابھی غسل کر کے رکعت پڑھ کے اور باقاعدہ ہاتھ اٹھا کے نہیں، ابھی سے بس وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے اور قربان جائیں. سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی گناہ کو اگر تم 70 مرتبہ بھی دن میں کر لو اور پھر توبہ کرو تب بھی اللہ یہ کہیں گے اچھا ابھی تو تم نے کیا تھا جب اندر میں نے،
کیا کر رہا ہے تو کھیل کر رہا ہے تماشا کر رہا ہے دنیا والے تو کہہ دیں گے مذاق بنا رکھا میرا ابھی ایک ہفتے پہلے تو تجھے میں نے معاف کیا تھا پھر سے آ گیا جو بولے گا میں معاف نہیں کرتا جا اور بن جائیں اور محدثین کیا لکھتے ہیں سبحان اللہ فرماتے ہیں 70 کا لفظ تعداد معین مراد نہیں مطلب ہے کہ چاہے جتنی مرتبہ اور اللہ کو پکارے دل سے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کرتے ورنہ میں گیا میری آخرت تباہ دنیا اور آخرت برباد اور پھر مشرا علی والا اور پھر سے کچھ کر گزرا پھر اللہ کو پکارے میرے دوستو لیکن ایک بات اس میں عرض کرنا ضروری ہے اس خیال سے توبہ یہ بتایا گیا ہے کہ 70 مرتبہ کر لو تمام تو یہ توبہ نہیں رہ جائے گی یہ بہت بہت اہم بات ہے اسے بتانا ضروری ہے اس خیال سے توبہ کہ میں نے توبہ کی پھر کروں گا ایک گھنٹے بعد توبہ نو گناہ کر لیتا ہوں اس امید پر اس کو میرے دوستو توبہ کہتے ہی نہیں اس لیے کہ توبہ کے لیے تین باتیں ضروری ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مزید اور کچھ تفصیل کی لیکن وہ ان تین باتوں ہی کا نچوڑ ہے کیا ضروری ہے تین باتیں اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہائے میں نے کیا کیا ہائے میں نے اللہ کے ساتھ ایسے رحیم و کریم اللہ کے ساتھ جس نے مجھے کھلایا پلایا سب کچھ دیا اور میری عزت رکھی کہ میرے عیوب لوگوں میں کھول نہ دیے یہ کیا کیا کرتا پھرتا ہے رات بھر اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دے کے محفوظ رکھا لوگوں کو بتایا ہی نہیں کہ یہ اتنا بہتا ہے شرمندہ ہے کہ ہائے میں نے کیا کیا اللہ کے ساتھ پھر سے نمبر ایک تو یہ ہے ندامت اور شرمندگی اور اس کے بعد چھوڑ دے بالکل پتری کرنا نہیں ہے چھوڑ دیا اور آئندہ کے لیے دل میں عزم کر لے پختہ کہ کچھ بھی ہو جائے کروں گا نہیں دوستو جب یہ تین باتیں ہوں تو اسے کہتے ہیں توبہ اگر یہ توبہ کر لی پھر دوبارہ سہوارا کتنی مرتبہ بھی خطا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں یہ معنی نہیں ہے کہ توبہ چلو کر لی پھر کر دیں گے گناہ کیونکہ سنا ہے ہم نے کہ وہ توبہ سے پھر گناہ معاف ہو جاتا ہے یا ایسے ہے کہ جیسے کسی کو پتہ چلا ہو کہ بہت اچھی مرہم ہے بہت عمدہ قسم کی ٹیوب ہے اگر جل جائے ہاتھ تو اسے لگا لو تو ٹھیک ہو جاتا ہے اب آپ جائیں اور گھر میں اہلیہ سے کہیں کہ وہ ایک ٹیوب لایا ہوں میں ذرا ہاتھ جلاؤ تو صحیح کیونکہ فوراً فائدہ ہو جائے گا ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ ہی ول ابھی ٹھیک ہوگی کوئی فکر نہ کرو بس ذرا لگاؤ ہاتھ لگاؤ اس میں آگ میں تو وہ کیا کہے گی کہ جناب یہ تجربہ اپنے اوپر کیجیے میں لوگوں کیوں کرتے ہو آپ ڈالو ہاتھ میں آپ توبہ کی امید پر میرے دوستو گناہ کرنا توبہ کی امید پر گناہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کچھ اچھے مرہم کی بنیاد پر لاؤ میں اپنے آپ کو آگ میں جلا لوں اسی سے ایک بات عرض کر دوں کہ جو لوگ صغیرہ گناہ کرتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کبیرہ سے تو بچے ہوئے میرے دوستوں کیا ضمانت و گارنٹی ہے کہ وہ صغیرہ کر کے آپ آگے کبیرہ سے بچیں گے کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها یہ نہیں فرمایا کہ فلا تلتقبوها فلا تعملوها نہیں کیا فرمایا فلا تقربوها یہ اللہ کی حدود ہیں ان کے قریب بھی نہ جانا ان کے قریب بھی نہ جانا امام غزالی نے کسی کتاب میں بھی لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گناہ کو چھوڑنے کے لیے 70 مباح چیزوں کو چھوڑا کرتے تھے کہ کہیں یہ مجھے وہاں تک نہ پہنچا دے چلو میری کزن ہے کہیں قریب ہی تو جانا ہے اسکول میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو بولوں گا نہیں بات بھی نہیں کروں گا اور دیکھوں گا بھی نہیں اس کی طرف بس چلو چھوڑ دیتا ہوں یہ شیطان نیو داؤ چلاتا ہے بس چلو چھوڑ دیتا ہوں نہ بات کروں گا پانچ دن تو چلا چھوڑا چھٹے دن باقی سب ٹھیک ہے خیریت ہے یہ السلام علیکم وعلیکم السلام یہ وہ اس کے بعد کہ نہیں بس آگے نہیں بڑھوں گا اس سے کیوں اس لیے وہ تو حرام ہے سب یہ تو صرف بات بات کر لیتا ہوں ایک بنی اسرائیل میں بڑے زاہد عابد و زاہد انسان تھے جی وہ جایا کرتے تھے کھانا لینے کے لیے تو ان کا کھانا دور رکھا جاتا تھا تو وہ آہستہ آہستہ قریب ہونے لگے بات چیت ہونے لگی یہاں تک کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ حرام عمل میں مبتلا ہو گئے اور پھر جو ساری کارروائی یقین تک ہونی تھی میرے دوستوں کو ہوئی اسی لیے حضرت والا یہاں ہمیں رات دن یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ بھئی یہ جو خاص طور سے شہوت والا گناہ ہے یہ بہت سنگین اور آج کل بڑا پھیلا ہوا ہے, بڑا پھیلا ہوا, جیسے کبھی کوئی وبائی بیماری پھیلتی ہے ایسے پھیلا ہے. اس لیے کہ میرے دوستو یہ جو ہمارے دشمن ہیں یہ جانتے ہیں کہ ان لوگوں سے میدان کی لڑائی ہم نہیں لڑ سکتے, ان کے اندر سے دین نکال کے انہیں کھوکھلا کر دو, کھوکھلا کہ بھی اللہ کی مدد مانگے کوئی مدد نہ آئے, اور نہ نمازوں کریں نہ کسی چیز کریں, بس ان کو اپنی قوم کو یاد رہے کہ میں اس قوم کا ہوں. اس لیے اسکولوں کالجوں کا نصاب جس نے بنایا اس کی ہسٹری اور تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے کیا کہا تھا, میں نے ہم نے ایک ایسا نصاب اسکولوں کالجوں کا تیار کر دیا کہ اسے پڑھ کر یہ مسلمان اگرچہ رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی وغیرہ جو بھی اس نے الفاظ لکھے ہو لیکن دل و دماغ کے اعتبار سے ہمارے ہوں گے. اسی لیے میرے بھائیوں علماء اسکولوں کالجوں کے مخالف نہیں, لیکن یہ کہتے ہیں کہ ان اسکولوں کالجوں کو مسلمان بنا لو, اسکولوں کالجوں کو مسلمان بنا لو اور پھر خوب تعلیم پڑھیے. یاد رکھنا یہ جدید تعلیم کا سیکھنا حضرت مفتی رفیع صاحب عثمانی نے بیان کیا تھا ہمارے یہاں اور بڑا مبلغ فرمایا کہ یہ بھی فرض کفایا ہے امت پر. فرض کفایا کیونکہ اگر اسلامی ملک ہو اور اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہو رہا ہو تو اس کو ان سب چیزوں کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں سیکھنا منع نہیں, لیکن وہ لوگ گناہ کے اڈے کالج کی آج کیا کالج کا کیا مطلب ہے, کالج کا مطلب آج یہ ہے کہ لڑکے لڑکیوں کے جو تماشے ہیں پڑھیے یورپی تہذیب دوائی کے کہانی کو کتاب جس میں پڑھیں گے آپ تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہے. ایسے ایسے اس کو معاشرے کے کسی کام کا آدمی رہتا نہیں, ختم ہو چکا ہوتا ہے. حضرت کی کتابوں میں خود کتنے واقعات لکھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی محفوظ رکھے. لیکن یہ ہے اس کی حقیقت. مفتی رشید صاحب یہاں تھے, وہ تو بہت سخت فرمایا کرتے تھے کہ اس میں ڈالنا گویا کہ اپنے ہاتھوں ٹکٹ خرید کے آدمی بچے کو کہاں بھیج رہا ہے, جہنم کی راہ دیکھ وہ جہنم کا راستہ ادھر چل. یہ حقیقت ہے, کیونکہ ایمان میرے دوست کو بچانا پہلی چیز ہے, باقی سے بات رہے. اگر ایمان بچنے کے ساتھ دنیا کے علوم حاصل ہوتے ہیں مبارک, اور اگر ایمان بچنے کے ساتھ نہیں حاصل ہوتے میرے دوست تو قطعاً پھر ہمیں وہ گوارا نہیں. یہ قوم اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے شروع میں بھی اسلام کے ذریعے عزت دی اور آج بھی صرف اور صرف یہی ایک راستہ ہے عزت کا. سوال بھائی صاحب, جذبات میں آپ تقریر کر رہے ہیں, لیکن یہ بتاؤ کہ جب جدید علوم کے ذریعے ہمیں ٹیکنالوجی اور فلاں فلاں کی ضرورت پڑے گی تو کیا ہوگا کہ بڑے بڑے ماہرین کے قلوب کو اللہ اسلام میں ڈال کر ان کو یہاں لے آئیں گے ہمارے قدموں میں. خدمت کرو, یہ ہماری خدمت. جہاں لوگ پکڑ کے گئے تھے, یہاں کے لوگوں کو پکڑ کے جہاں بھیجا گیا تھا, نام نہیں لے رہا ہوں, کیا ہوا, جو ان کا منتظم اعلیٰ تھا اس نے حالات دے کر اسلام کو بول دیا اور کتاب لکھی ہے, کتاب اس نے کتاب لکھی اسی ملک میں جو آج ساری دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے, کتاب لکھی وہ ہم موجود, اللہ تعالیٰ نے اسی کے دل میں اسلام کو ڈالا. اور بڑے بڑے ایسے ہیں, انگلش میں بڑی بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہے, پڑھ کے دیکھیں تو پتہ چلے گا. میرے بھائیو, ہماری عزت سوائے اسلام کے اور اللہ کی بندگی اور حضور کی غلامی کے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. اگر میرا ایمان چھنتا ہو, میرا اسلام چھنتا ہو, میرا نبی مجھ سے چھنتا ہو, میرا دین مجھ سے چھنتا ہو, تو یہ ساری تعلیم دوسروں کو مبارک, ہمیں اس کی حاجت اور ضرورت نہیں. اب وہ جو آپ نے سوال کیا میں نے بتایا, اللہ کے ہاتھ میں قلوب ہیں سب کے, جب ضرورت پڑتی ہے تو اللہ انہیں کو خادم بنا دیتے ہیں, خادم یہی آتے ہیں خدمت کے لیے, یہی اللہ کی قدرت سے. لیکن جب ہم اسلام چھوڑ دیں اللہ وہی بات نکل کے آتی ہے کہ اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری, جب تو میرا تو سب میرا, فلک میرا, زمین میری. اثر کے بعد حضرت والا کا وہ شعر میں نے پڑھا تھا اور میں اس کو حرم میں اکثر پڑھتا ہوں, جب دیکھتا ہوں کہ اتنے بڑے مجمع ایسے دیوانہ وار اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں میرے دوستوں, تو مجھ سے رہا نہیں جاتا ہے, بلا اختیار حضرت کا یہ شعر زبان پہ آتا ہے. اے خدا کیا رابطہ ہے تجھ سے ان ارواح کو, اے خدا کیا رابطہ ہے تجھ سے ان ارواح کو, اے تیرے پاس ہی نہیں جو چین باز ادمان
اور میں نے یہ دیکھا نہیں ملتا سکون تیرے بغیر میں نے یہ دیکھا نہیں ملتا سکون تیرے بغیر کچھ حاصل ہو مجھے کل کائنات بہر وبر ساری دنیا کے ہاتھ میں آ جائے میں بھائیو جاؤ اور دیکھو اور اپنا اپنا جائزہ لیں ہم جتنے اللہ کے دین کے قریب آتے ہیں سکون ملتا ہے یہاں جتنے بیٹھے ہیں اور باہر نکلیں گے تو بہت سارے مسائل الجھنے پریشانیاں ہیں میرے دوستو لیکن آخر کیا بات ہے کہ یہاں سکون اور اطمینان اور یہ میں تقریر کی جوش میں نہیں بلکہ جو لوگ ہیں وہ اپنے حالات بتاتے ہیں کہ ہم جب یہاں آتے ہیں تو ایک ایسا کروڑ ایک ایسا سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں کے سننے بیان کرنے میں جب یہ سکون ہے تو اللہ کو پا لینے میں کیا کچھ سکون ہوگا اللہ کا قرب مل جانے میں کیا کچھ سکون ہوگا میرے دوستو جب اللہ کی باتیں سننے میں اتنا سکون ملتا ہے اس لیے احبر نے وہاں طلبا کو لکھائی نصیحتیں اخیری سال کے اخیر میں کہ اے میرے عزیز طلبا تم نے علم حاصل کیا مگر سنو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ایسے تڑپو جیسے پیاسا پانی کے لیے اور بھوکا کھانے کے لیے تڑپتا ہے کہ کہیں سے مل جائے چین سے نہ بیٹھو جب تک اپنے دل میں اللہ کی محبت کو رکھ پاؤ شاہ محمد برطاب کے کیا فرماتے ہیں اللہ کی محبت پانی تو کیا ہے اس کی حقیقت نسبت اسی کا نام ہے نسبت اسی کا نام نسبت اسی کا نام ہے نسبت اسی کا نام ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے جہاں بھی ہیں جس فضا میں ہو جس جگہ میں ہو جی ہمارا تقوی ہمارا تقوی ہمارا تقوی بس وہ نہ ٹوٹے اور اگر ٹوٹے تو فوراً وضو کر لو تقوی کی وضو ہے تو میں جہاں بھی رہوں میرا تقوی سلامت میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں حضرت والا کا شہر میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے دنیا کی چیز مومن کے لیے یہ ہے حضرت اشعار میں سناتا ہوں نکلیبنا شزوکا میری آرزو شکیستا میں ہوں ایک ہوش رفتا میرا درد راز بستا میری حسرتوں کا منظر ذرا دیکھنا سبل حسرتوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر میرے دل میں غم کی مانگ ہے میری چشم خون کا شان ہے میرے لب پہ وہ گواہ ہے کہ پلک دنوں خواب میرے درد کا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.